بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اور خاص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بڑائی ہے تمام آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ غالب ہیں اور حکمت والے ہیں. دیکھیں، بڑائی جو ہے کہ ہم بڑے ہیں، ہم دوسرے لوگ ہمیں بڑا سمجھیں، یہ چیز صرف حق تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کو اس میں کوئی حق نہیں ہے. جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے، کبریائی صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور شخص کو یہ زیب نہیں دیتا، اور نہ حق تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں کہ کوئی اپنے لیے بڑائی کو پسند کرے. کبریائی محض اللہ کا ہے. ایک حدیث شریف کا مضمون ہے کہ حدیث قدسی کا مضمون اس طرح سے ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کبریائی میری چادر ہے اور عظمت میری تہمت ہے، اگر کوئی اس میں سے کوئی حصہ لینا چاہے گا میں اس کی گردن توڑ دوں گا، اتنا سخت اتنا سخت ہے مضمون. تو کبریائی کہ دوسروں کی نظروں میں ہم بڑے ہو جائیں، دوسروں کے دلوں میں ہماری وقت بیٹھ جائے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. اور ہمارا آپ کا یہ مشغلہ ہے، ہم ہر وقت اس دھن میں ہیں کہ کسی طرح سے لوگوں کے دل مسخر ہو جائیں، لوگوں کے دل میں ہماری وقت پیدا ہو جائے، ہر وقت یہی لگا ہوا ہے. آج کل یہ عام مرض ہے، اور یہ مرض سب میں ہے، دنیا داروں میں بھی مرض یہی ہے اور دین داروں میں بھی یہی مرض ہے، صوفیہ میں بھی مرض ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ وسلم، یہ مرض ایسا ہے کہ سب میں ہے، علماء میں بھی ہے، صوفیہ میں بھی. اس کو حب جاہ کہتے ہیں، جاہ طلبی بھی کہتے ہیں. اور دیکھیں، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حب جاہ ہے، عجب ہے، کبر ہے، سب ملے جلے ہیں. حب جاہ ہوتا ہی عجب سے پیدا ہے. جب اب اپنی پسندیدگی پیدا ہو گئی اپنے نفس کے بارے میں، تو اب یہ بھی خواہش پیدا ہوگی کہ لوگ ہمارے دلوں میں ہماری وقت پیدا ہونے لگ جائے. وہ صفت جو مسلمان میں ہونی چاہیے کہ ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ پسندیدہ صفت. مخلوق کی ملامت کی ہم پرواہ ہی کیوں کریں، کرا دیں، کیا کریں. اس کا عرض کرنا ہے کہ یہ جو حب جاہ ہے، ہوتا تو ہے اپنی تعریف سے پیدا، ہم بڑے بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت یہ کوشش میں ہے کہ لوگ ہمیں اچھا سمجھیں. جو دنیا دار لوگ ہیں وہ تو یوں کرتے ہیں کہ دنیاوی ساز و سامان ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی لباس، اپنی وضع، اپنی فتح، اپنا رہنا سہنا، اپنا بولنا چالنا، وہ اس طرح کا بناتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ پتہ چل جائے کہ ہم بھی کچھ کم نہیں، ہم بھی تو کچھ ہیں. اور دیندار اور صوفی نما وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بیٹھ جائے کہ ہم بزرگ ہیں، اپنی بزرگی کا سکہ بیٹھانا چاہتے ہیں. دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، چاہے دنیا دار ہو اور دیندار ہو. اب دیکھیں، یہ اس قدر شدید ہے. ابھی ہمارے حضرت کراچی میں تھا، میرے شیخ حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب، ان کے ہاں حاضر ہو جاتا تھا روزانہ، 11 بجے کا وقت دیا ہوا تھا. وہاں حضرت سے نصیحت کی باتیں فرماتے رہتے ہیں، ایک مرتبہ کچھ حب جاہ کے بارے میں عرض کیا، حضرت یہ تو ایسا شدید، میں نے عرض کیا حضرت یہ تو ایسا شدید اور قوی مرض ہے کہ بالکل سر سے پیر تک انسان اس میں گناہ ہوا ہے، گویا حب جاہ. سب کو یہ دیکھیں، یہ رذیلہ جو رذائل نفس ہیں فطری ہیں، جہاں تک رذیلے کا تعلق ہے کہ حب جا کا جو رذیلہ ہے، جاہ طلبی ہے، دوسروں کی نظر میں وقت کی خواہش ہے، تمنا ہے کہ ہم دوسروں کی نظروں میں ہم بڑے رہیں، اچھے رہیں، بزرگ مشہور ہو جائیں، یا ہم بڑے پیسے والے مشہور ہو جائیں، بڑے اچھے پیشے کے لحاظ سے اچھے مشہور ہو جائیں، یا کسی لحاظ سے بھی ہماری عزت ہو جائے، تو یہ جو رذیلہ ہے یہ تو فطری ہے، کیونکہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں فالحمہا فجورہا، یہ فجور یعنی رذائل نفس تو ہم نے تمہارے اندر ڈالے ہوئے ہیں نفس کے اندر، تو اس کا یہاں تک گناہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی از خود اس کے دل میں یہ تمنا اٹھ جائے کہ میرے دل میں لوگوں کی وقت پیدا ہو جائے، اس تمنا تک تو مواخذہ نہیں ہوگا، گھر سے ایک رذیلہ ہے ہر شخص کے اندر ہے، لیکن اس تمنا کے اقتضا کے اوپر اگر عمل کر لیا، مثال کے طور پر آپ نے ایک ایسی بات ہم نے کہہ دی جس کے کہنے سے اس شخص کے دل میں ہماری عزت بڑھ جائے، بہت عام ہے یہ مرض، چنانچہ اکثر ہماری گفتگو میں یہی ہوتا ہے، ہر شخص اب چاہے ایک صاحب کہہ رہے ہیں دوسرے صاحب بھی بول بیٹھے تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ ہمیں بھی تو کچھ معلوم ہے، ہم نے بھی تو انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا ہوا ہے، ہم نے بھی تو اخبار میں فلاں خبر پڑھی ہوئی ہے، تو یہ ایک مرض ہے ہر شخص کو لگا ہوا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے ہر شخص اپنی اہمیت جتلانا، اپنے کو بڑا بتلانا، اب اپنے اپنے گریبان میں ہر شخص خود منہ ڈال کے دیکھ لے تو پتہ چل جائے گا کہ صاحب یہ مرض تو لگا ہوا ہے، یہ مرض تو لگا ہوا ہے، ہمارا تو ہر کام ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کی، اس کے بارے میں عرض کرنا ہے کہ اس کا، اب یہ جو ایک ابھی ایک رسالہ پڑھ رہا تھا اس کے اندر یہ شعر تو کسی اور عنوان کے تحت تھا، لیکن اس سے ایسا محسوس ہوا کہ جہاں یہ سے دوسرے امراض نفس کا علاج ہو جائے گا، کچھ حب جا کا بھی علاج ہو جائے گا، وہ یہ ہے کہ اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت، اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ، کہاں ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں، یہی تو دماغ میں، اتنی نہ بڑھا پاکی داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بند قبا دیکھ، کہاں بزرگی اپنی بٹھاتے پھرتے ہو لوگوں کے لیے، لا حول ولا قوت، میں نے اپنے حضرت سے لکھا ابھی حج ابھی عید کی چھٹی پہ جانے سے پہلے ہی خط لکھا تھا، رمضان المبارک میں ہی لکھا تھا کہ حضرت اگر شیخ ہے کوئی، شیخ کے ذمے طالبین کی اصلاح ہے، تو اس اصلاح کا اصول یہ ہے کہ طالب اپنے حالات شیخ کو لکھتا ہے، اور زیادہ تر حصہ اس کا سوچ کا ہوتا ہے کہ میں یوں سوچتا ہوں، یوں نیت کرتا ہوں، اور دوسرے بھی اعمال لکھتا ہے، ہر طرح سے اصلاح ہونی ہے، تو شیخ جو ہے اس کے اوپر اس کی سوچ کو درست کرنے کے لیے کچھ باتیں لکھ دیتا ہے، اور کوئی علاج بھی تجویز کر دیتا ہے اگر کوئی ایسا ہو جو کہ مرض کی حالت ہو چکی ہے، رفتہ 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 اسی طریقے سے سب کی اصلاح ہوئی کہ اپنا کچا چٹھا، اپنے امراض نفس، اپنی خرابیاں جو نظر آئیں، حتیٰ کہ جو اچھائیاں تمہیں نظر آ رہی ہیں وہ بھی لکھو شیخ کو، کیونکہ اچھائیاں نظر آنا خود ایک عیب ہے، اگر اپنی اچھائی نظر آتی ہے تو یہ تو خود عیب ہے، جب شیخ کو لکھو گے تو پتہ چل جائے گا کہ جسے تم اچھائی سمجھ رہے ہو یہ اچھائی ہے بھی کہ نہیں، اور اگر اچھائی ہے تو پھر ناز کیوں اس کے اوپر، کیونکہ حال تو یوں ہونا چاہیے کہ کسی کا عیب نظر نہ آئے، ایک حدیث شریف ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات باتوں کی نصیحتیں فرمائی ہیں، اس میں سے آخری نصیحت یہ ہے کہ اپنے عیبوں پر اتنی نظر کرو کہ دوسروں کے عیب نظر ہی نہ آئیں، تو یہ مقصود ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہے دوسروں کے عیب نظر ہی نہ آئیں، اسی کو ہمارے حضرت نواب صاحب اس شعر میں اکثر بیان فرماتے ہیں کہ نہ تھی جب تک اپنے حال کی خبر، رہے دیکھتے اوروں کے عیبوں ہنر، پڑی جب اپنے عیبوں پر نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، یہ حال ہوتا ہے، یہ مقصود ہوتا ہے اصلاح سے، بہرحال اس اصلاح میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس اصلاح کا اصول یہ ہے کہ اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد، یہ چار حق مرشد کے ہیں، چار حق ہوتے ہیں شیخ کے طالب کے اوپر، کچھ اس طرح سے ہے کہ چار حق مرشد کے ہیں، رکھ تو ان کو یاد، اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد، اس میں دیکھیے اطلاع ہے کہ اپنے حالات کی اطلاع دو, اور اتباع ہے یعنی جو شیخ تم کو بتا دے امراض کا علاج, جو پڑھنے کو بتا دے وہ پڑھو, جو کتابیں پڑھنے کو بتا دے وہ پڑھو, جیسے وہ کہے ویسے کر لو. اور اعتقاد کہ یہ مجھ کو اس سے زیادہ بہتر مشورہ کہیں سے نہیں ملے گا, اور یہ خیرخواہی سے مشورہ دے گا, اور یہ صحیح مشورہ دے گا, اور یہ علاج نفس کے امراض کے علاج کو جانتا ہے, یہ ہے اعتقاد. اور انقیاد یہ ہے کہ اپنے کو مقید کر لیا کسی ایک کے ساتھ, یہ نہیں کہ آج ان سے علاج کرا رہے ہیں کل ان سے علاج کرا رہے ہیں, اس طرح سے تو علاج نہیں ہو سکتا. یہ اصول ہے. تو میں نے حضرت نواب یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت نواب عشرت علی خان قاصر صاحب میرے شیخ ہیں, ان سے میں نے ابھی حال میں عرض کیا ہے, رمضان کا ہی مہینہ تھا, کہ حضرت اعتقاد جو ہے شیخ کے اوپر یہ تو ایک ضروری چیز معلوم ہوتی ہے, شعر ہی بتا رہا ہے, اطلاع و اتباع و اعتقاد و انقیاد. تو اگر شیخ کوئی ایسی بات کرے جس سے اس کا اعتقاد مرید کے اوپر بڑھ جائے تو یہ تو ایک پسندیدہ بات ہونی چاہیے, اصولاً تو پسندیدہ بات یہ اصل کو لکھا تھا. کیونکہ یہ جو اب یہ کہہ رہا ہے شیخ کہ بھائی فلاں آدمی نے یہ خواب دیکھ لیا, اس میں یہ بشارت آ گئی, اور فلاں بات ایسی ہے, اور فلاں چیز ایسی ہے, اپنے بارے میں کچھ عرض کیا جس سے اعتقاد مرید کا بڑھ جائے, تو میں نے حضرت کو لکھا کہ حضرت یہ بات تو بظاہر اصول کے مطابق اعتقاد اگر مرید کا بڑھایا جائے تو اس کی اصلاح میں آسانی ہوگی, تو پسندیدہ بات ہونی چاہیے یا یہ کہ یہ حب جائے. حضرت نے جواب میں لکھا کہ صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہونی چاہیے, کہ شیخ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی وقت مرید میں بڑھانے کی کوشش کرے. تمہاری نظر تو صرف حق تعالیٰ کے اوپر ہونی چاہیے کہ حق تعالیٰ راضی ہو جائیں, حق تعالیٰ راضی ہو جائیں, حق تعالیٰ راضی ہو جائیں. یہ کیا مخلوق کی رضا کی کوشش شروع کر دی؟ اسی کو حب جاتے ہیں. اسی کا کچھ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, ایک حدیث شریف ہے, سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے تواضع کی اللہ کے واسطے, دیکھیں تواضع کبر کا تو عکس ہے ہی, حب جا کا بھی عکس ہے. تواضع کہتے ہیں اپنے کو گرا دینے کو, اپنے کو مٹا دینے کو, گرا دینے کو تواضع کہتے ہیں. اور حب جا کا تقاضا یہ ہے کہ دوسروں کے لوگوں کے نظروں میں ہم دل بلند ہو جائیں. یہ ارادہ کرنا اور اس نیت سے کوئی کام کرنا کہ دوسروں کی نظروں میں میری وقت ہو جائے, بلندی ہو جائے, یہ تو حب جا ہے, طلب جا ہے. اور لیکن تواضع عکس ہے کہ ایسا کام کیا یا ایسی بات سوچی کہ دوسروں کی نظروں میں ہم کم ہو جائیں, گر جائیں, یہ محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص نے اپنے لیے اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرا دیا, اللہ کے لیے اپنے آپ کو گرا دیا, تو اللہ تعالیٰ اس کے مرتبے کو بلند فرما دے, اللہ تعالیٰ خود اس کو بلند فرما دے. بس وہ شخص اپنے دل میں تو چھوٹا ہوتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا ہو جاتا ہے. دعا بھی یہی ہے کہ یا اللہ مجھے میری اپنی آنکھوں میں تو چھوٹا کر دیجئے اور دوسروں کی آنکھوں میں بڑا کر دیجئے. اب اس پہ ایک اشکال آتا ہے, اس میں تو یہی جا کی دعا ہے, بظاہر تو یہ جا کی دعا ہے کہ یا اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں تو چھوٹا کر دیجئے اور دوسروں کی آنکھوں میں نظروں میں بڑا کر دیجئے. یہ منایت مقبول میں دعا دی ہوئی ہے, اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ, یا اللہ مجھے اپنی آنکھ میں تو چھوٹا کر دیجئے, وفی اعین الناس کبیرہ, اور دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں مجھے بڑا کر دیجئے. تو اشکال اس کے اوپر یہ آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی دعا ہے, اس کے حق ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں, لیکن یہاں تو بظاہر جا کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ فی اعین الناس کبیرہ, کہ لوگوں کی نظروں میں بڑا کر دیجئے. یہ تو یہ اشکال حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا. ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ, مطلب یہ ہے کہ یا اللہ میرے عیب مجھ کو نظر آنے لگے, کیونکہ انسان اپنی نظروں میں تو اسی وقت چھوٹا ہوگا جب اس کو اپنے عیب نظر آ رہے ہوں گے, عیب نظر نہیں آ رہے ہوں گے تو اپنے آپ کو بڑا ہی سمجھے گا وہ. تو اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ کا تو مطلب ہی یہی ہوا کہ اپنے عیب نظر آئیں, وفی اعین الناس کبیرہ, یعنی اللہ تعالیٰ ستاری فرما دے, یہ مطلب ہے. یا اللہ ستاری, میرے عیب تو مجھے نظر آ رہے ہیں, لوگوں سے ستاری فرما دیجئے, کیونکہ اگر ان کو ستاری نہیں ہوئی اور میرے عیب سب کھل کے سامنے آ گئے تو کوئی ہمیں چپت لگائے گا, کوئی مارے گا, کوئی پیٹے گا. کم و بیش یہی جواب حکیم الامت رحمۃ اللہ نے دیا کہ یہ جو اعین الناس کبیرہ ہے یہ بس اتنی جاہ مطلوب ہے کہ لوگ ہمیں پکڑ کے مار پیٹ نہ کرنے لگ جائیں, ادھر آ جھاڑو دے دے, کدھر جا رہا ہے, ادھر آ. جس کی جاہ ختم ہو جاتی ہے, جس کی عزت لوگوں کی نظروں سے بالکل ختم ہوئی ہوئی ہوتی ہے, اس کو جب چاہے کوئی بلا لیتا ہے, ادھر آ یہ کام کر, زبردستی کام لے لیتے. اس سے اللہ تعالیٰ نے پناہ مانگنے کو کیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مطلب ہی یہی ہے. لیکن اس طرح سے ہے کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ, یا اللہ ہمیں اپنی آنکھوں میں چھوٹا کر دیجئے. عیب نظر آئیں گے تب تو چھوٹے ہو گئے حقیقت میں, تمہیں جب اپنے عیب ہی نظر نہیں آتے, تمہیں تو اپنی ذات پسندیدگی ہی پسندیدگی نظر آ رہی ہے, تو تم کیا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو گے؟ کبھی چھوٹا نہ سمجھ سکو گے. چھوٹا سمجھنے کے لیے تو شرط ہے کہ تم کو اپنے عیب نظر آئیں کھل کر صاف. تو اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے عیب نظر آئیں, اور اللہم اور فی عین الناس کبیرہ, لوگوں کی نظروں میں بڑے ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ان کی ستاری فرما دیجیے, ان عیبوں کو چھپا دیجیے, اور عیبوں کو تو ستاری اللہ میں فرماتے ہیں. تو دیکھیں ابھی حدیث شریف کا جو آئندہ دوسرا حصہ ہے وہ ہے بہت ہی عبرت کا. بس وہ شخص اپنے دل میں چھوٹا ہے اور لوگوں کی آنکھ میں بڑا ہے جو تواضع کرتا ہے, اور جو شخص تکبر کرتا ہے, تکبر حب جاہ اور جب سب ملے جلے, اور جو شخص تکبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے قدر کر دیتے ہیں, بس وہ لوگوں کی آنکھوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے اور اپنے دل میں خود بڑا ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ شخص لوگوں کے نزدیک کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. روایت کیا اس کو بحقی نے, اب دیکھیں حدیث شریف کی روایت, اب یہ کتنا برا انجام ہے اس کا. ہم حب جاہ میں ہر وقت لگے رہتے ہیں, ہماری ہر وقت یہ کوشش ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں بڑے ہوں. ایسے شخص کا انجام سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا شخص دوسرے لوگوں کی آنکھوں میں ذلیل ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ لوگوں کے نزدیک کتے اور سور سے بھی زیادہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے. اندازہ کریں آپ ہی کتنا بڑا جرم ہے اور کتنے اس کے خراب اثرات ہوتے ہیں. اب آپ کو ابھی اور عرض کر دوں, لیکن پہلے ایک چیز بتا دوں. ایک ملفوظ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا برکت کے لیے سنا دوں. ایک سلسلہ گفتگو میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہت سے نیک کاموں سے, دیکھیے اندازہ کیجیے یہ ہماری حالت ہے, یعنی بہت سے نیک کاموں سے آدمی ننگ و ناموس کی وجہ سے باز رہتا ہے, یعنی میری عزت میں بٹا لگ جائے گا. اگر ہم شادی ایسی کر دیں گے جیسی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے, تو ہماری عزت میں بٹا لگ جائے گا, ہماری ننگ و ناموس ختم ہو جائے گی. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ بہت سے نیک کاموں سے آدمی ننگ و ناموس کی وجہ سے باز رہتا ہے, خصوصاً بڑے لوگ اس میں زیادہ مبتلا ہیں, اکثر چھوٹے لوگ اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. اس ننگ و ناموس کا, یعنی یہی حب جاہ, اگر کوئی علاج ہے تو وہ صرف خداوند جل جلالہ سے عشق اور محبت, یہ وہ چیز ہے جو اس حب جاہ کو آخر کار مٹا دیتی, کہ حق تعالیٰ کی محبت ہو جائے. اس لیے کہ عاشق کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ ننگ و ناموس کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتا. عاشق کبھی بدنامی سے نہیں ڈرے گا. دیکھیں جو چیز نکالنے والی ہے حب جاہ کو آخر کار, وہ تو حق تعالیٰ کی محبت ہے. عاشق کبھی بدنامی سے نہ ڈرے گا, اور بزبان حال یہ کہے گا گرچہ بدنامی نزد عاقلان, گرچہ عاقلوں کے نزدیک عقل مندوں کے نزدیک یہ بدنامی کی بات ہے, مانمی خواہم ننگ و نام را, مجھے ہمیں ننگ و نام نہیں چاہیے, ہمیں یہ عزت نہیں چاہیے, ہمیں ایسی عزت لے کے ہم کیا کریں گے جس کا آخر کار انجام سور اور کتوں سے بدتر لوگ سمجھنے لگے, ایسی عزت کو ہم لے کے کیا کریں گے. یہ حال ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت جب ہوگی تو یہ بدنامی اس کو محبوب ہو جاتی ہے. چنانچہ کلام پاک میں اسی لیے لا یخافون لومت اللائم, وہ لوگوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے, وہ اس ننگ و وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے. ولا یخافون لومت اللائم, ان کو یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ لوگ ملامت کریں گے, لوگ بدنام کریں گے. اللہ کے عاشق کی یہ شان نہیں ہوتی. دعویٰ ہے کہ اللہ سے محبت کرتے ہو, اس کے بعد کہتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. سارے دیکھیں ہمارے کثرت سے گناہ صرف اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ ہم حب جاہ میں مبتلا ہیں. کیا کیا گناہ ہم اس کی وجہ سے نہیں کرتے. اس وقت جا کے آپ دیکھ لیجئے کس طرح کی شادیاں ہو رہی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے دکھا دیا, یہ امت کے لیے نمونہ ہے. کلام پاک میں کہہ دیا گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے. چنانچہ ایک نمونہ بتا دیا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح رخصتی سب کچھ یوں ہوئی. اب ہم اس کے خلاف کرتے ہیں, ایسا خلاف کرتے ہیں طوفان بدتمیزی. کیوں؟ خوب بھیجا, اگر نہیں کریں گے تو برادری میں نام کٹ جائے گی, لوگ برا کہیں گے. ارے لوگ برا کہا کریں, تم اللہ کے عاشق ہو یا لوگوں کے عاشق ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح تھا, کیا دعوت کی گئی تھی کسی کی؟ کوئی کھانا کھلایا گیا تھا؟ کیا عورتوں کو جمع کیا گیا تھا؟ نکاح کے لیے چند خاص احباب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب جمع ہوئے تھے. کسی قسم کی بھی کوئی ایسی رسم ہوئی تھی جو آج کل عام ہے؟ اب ایک طرف سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا وہ طریقہ جو ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیج دیے گئے تھے, اس نمونے کے اوپر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے. اور آج ہماری معاشرت ہمیں کیا کر کے دکھلا رہی ہے؟ کیا چراغا ہوا تھا؟ اصل جا کے دیکھ لیجیے شادی ہالوں کا کیا ہے. لاس ویگس کے جوئے خانے باہر سے جس طرح کے لگتے ہیں ویسے ہی ہے شادی ہال, کوئی فرق ہے جا کے دیکھ لیجیے آپ. اور اندر جو طوفان بدتمیزی ہے مت پوچھے. اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کا مذاق استہزاء تک ہے. اس لیے اس سڑی ہوئی حب جاہ کے لیے لوگوں کی نظروں میں میری وقت ہو جائے, لوگوں کی نظروں میں. ارے لوگوں کو لے کے کیا کرو گے؟ ہر وقت وہی, ارے اللہ کے سوا کسی کی اور کی پرواہ کیوں کرتے ہو؟ گرچہ بدنامی اس نزد آخنا, ارے آخروں کے نزدیک بدنامی ہے, ہوا کرے. لا یخافون اللومت اللائم, یہ لوگ اللہ کے سوا اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے, کسی کی لعنت ملامت کی پرواہ نہیں کرتے. ماں نمی خاہم ننگ و نام را, ہمیں نہیں چاہیے یہ ایسا ننگ و نام, ہمیں ایسی عزت نہیں مطلوب ہے, ہمیں ایسی وقت مطلوب نہیں ہے. پھر فرماتے ہیں حکیم الامت رحمت اللہ علیہ, اور اس ننگ و ناموس کے پیچھے یہی حب جاہ, اس ننگ و ناموس کے پیچھے بہت سو کا بیڑا ہی غرق ہو گیا, دین اور ایمان تک سے محرومی ہو گئی. یہ کمبخت ایسی خسران اور ٹوٹے کی چیز ہے, اندازہ کیجیے. اب اتنی سخت چیز جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیان فرمائے, حق تعالیٰ یوں بیان فرمائے, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ یوں بیان فرمائے, کیا یہ ایسی چیز ہے جس کو ہم یوں ہی اپنے دل میں پلتا ہوا چھوڑ دیں اس سانپ اور بچھو کو؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن قبر میں رکھا جائے, اندازہ کرے, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جیسے یاد پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں رکھا جاتا ہے ایمان والے کو, تو قبر میں ریا سانپ بن جاتا ہے. ریا حب جا سے پیدا ہوتا ہے, یہی حب جا ہے جو ریا کراتا ہے. اب بتائیے سانپ کو سنبھالیں گے آپ؟ جب اتنی شدید چیز ہے تو کیا اس کو ہمارے دلوں میں پلنا چاہیے یا اس کا علاج کرانا چاہیے؟ آپ کہیں کہ صاحب ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں حب جا, اب پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس میں ضرور مبتلا ہیں, کیونکہ حب جا کے تقاضے تو اٹھتے ہی ہیں. ہر عقل مند شخص جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کتنے حب جا کے تقاضے اٹھتے رہتے ہیں. تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایسی خسران اور ٹوٹے کی چیز ہے, اس کی بدولت دین اور دنیا دونوں خراب اور برباد ہو جاتے ہیں. ہاں عشق اور محبت اللہ کی بے شک ایسی چیز ہے کہ ننگ و ناموس کو فنا کر دیتی ہے. جو اللہ کا عاشق ہوگا وہ حب جا میں مبتلا ہوگا, کیسے دعویٰ الٹا جھوٹا کرتے ہو؟ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے عاشق ہیں, اللہ کے لیے جان دینے کو تیار ہیں, اور فلاں ہیں, اور اس کے بعد ہر بات میں تم کو یہی ہے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. اگر حق تعالیٰ سے محبت پیدا ہو جاوے تو یہ سب بالائے طاق رکھا رہتا ہے, اور اس محبت کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اہل محبت کی صحبت اختیار کرے, ان کی تعلیم پر عمل کرے, پھر اس میں انقیاد اور اعتماد کی ضرورت ہوگی. شیخ سے دیکھیے ایک اور عرض کر دوں, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے تو یہ ذرا سا مختلف, لیکن آج کل کے حالات کی وجہ سے عرض کرنا ضروری ہے. لیکن یہ بھی دیکھیں حب جاہی کی وجہ سے ہے جو کچھ ہوا اور جو حضرت نے فرمایا تھا. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ علماء کا کام ہے, خطاب تو علماء کو ہے, لیکن یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب علماء کو اتنا شدید حب جا سے معاملہ پڑ جاتا ہے تو ہم آپ تو حب جا میں ڈوبے ہوئے. علماء حضرات تو جانتے ہیں, ان کو تو علم ہے, علم ہوتے ہوئے ان کی خشیت, علم ہے تو خشیت ہے, اس کے باوجود حب جا میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہم آپ کو کتنا چاہیے حب جا؟ تو چاہے کسی میں ہو, چاہے عالم میں ہو یا غیر عالم میں ہو, اس کو جہنم تک پہنچائے. کبے جا جس میں ہوگی اس کو قبر کا صاحب اس کا مقدر بنا ہوا ہے, اس کو مرنے سے پہلے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. لیکن اس لیے ہمارے کام کی بات یہ ہے کہ دیکھیں حب جاہ کیا کیا کرا دیتا ہے. فرمایا علماء کا کام ہے تدریس اور تدرس, پڑھنا پڑھانا اور واعظ اور نصیحت, اس سے آگے ان سے امید کرنا محض حماقت پر مبنی. آج کل ہم کہتے ہیں بھائی علماء ہی کرتے نہیں ہیں, تو علماء کیوں کریں؟ علماء کا کام تم کو بتا دینا ہے. ان تحریکات میں بھی اس زمانے میں تحریکات چلی تھی, آج کل بھی تحریکات بہت سی اٹھی ہوئی دنیا میں, تحریکات تحریک خلافت اس زمانے میں چلی تھی, ان تحریکات میں بھی لوگوں نے یہی چاہا تھا کہ علماء آگے آگے ہوں, جو نہایت ہی بے اصولی کی بات تھی. علماء سے تو جواز اور عدم جواز معلوم کرنا چاہیے, کیا جائز ہے کیا ناجائز, اس سے آگے حدود سے تجاوز تھا. بس یہاں تک ہے علماء کا کام, یہ بتا دیں کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز, کسی تحریک میں حصہ لینا اور کسی تحریک کو کا لیڈر بننا یہ ان کا کام نہیں. اور جن علماء نے عوام کے خیال سے کہ کہیں بد اعتقاد نہ ہو جائیں, دیکھیں یہ حب جائے, یہ سوچنا کہ فلاں آدمی مجھ سے بد اعتقاد نہ ہو جائے, یہ سوچ کر کوئی کام کرنا یہی تو حب جائے. جن علماء نے عوام کے خیال سے کہ کہیں بد اعتقاد نہ ہو جائیں, غیر معتقد نہ ہو جائیں, تحریکات میں شرکت کی, ان کی بدولت جس قدر مسلمانوں کا نقصان ہوا وہ اظہر من الشمس, بے انتہا نقصان ہوا, جانیں گئیں, مال گیا, قید ہوئے, جیلوں میں چلے گئے, کیا کیا نقصان نہیں ہوا مسلمان, اس زمانے میں بھی ہوا اور ابھی بھی ہوا. تو یہ ملفوظ اب برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں, آگے بھی مقصد تو یہاں تک تھا کہ دیکھیں علماء میں جب آ جائے گا حب جاہ تو اس کا نقصان امت کو پہنچے گا, خود کو تو پہنچے گا ہی, امت کو بھی بے انتہا پہنچے گا. خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی چیز اپنے مرکز سے آگے بڑھے گی اس کا یہی حشر ہوگا, جس کا مشاہدہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے کر لیا کہ کس قدر گڑبڑ مچی اور کس قدر احکام شرعیہ میں تحریف کی گئی, پھر ایسا کرنے کی نحوست بھی دیکھ لی. یہ ہے جناب حب جاہ, علماء کا حب جاہ ہوگا تو کیا رنگ لائے گا ہمارا حب جاہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت لوگ جاہ و حشمت اور نیک نامی اور مخلوق کی تعریف کی طلب میں ہلاک ہوئے. فرماتے ہیں جہاں یہ خواہش غالب ہوئی کہ ہماری عزت و وقت بڑھ جائے, بس دین کی راہ منقطع ہو گئی, بس اوپر اوپر سے تو جنید بغدادی ہیں, اندر سے تو بس حربت ہی لگی ہوئی لوگوں میں, اندر سے تو شرک کے قریب پہنچے ہوئے, ریا کو شرک اصغر, اسی لیے تو کہا گیا ریا میں مقصود بنا لیتے ہیں غیر اللہ کو اور حب جاہ بھی نہیں کرتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جاہ اور مال کی محبت دل میں نفاق کو اس طرح اگاتی ہے جس طرح پانی سبزے کو اگاتا ہے. اور سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں ایسی تباہی نہیں ڈالتے جیسی جاہ اور مال کی محبت مرد مومن کے دل میں تباہی ڈال دیتی ہے, اس کے ایمان کو خراب کر دیتی ہے. حق تعالی سبحانہ نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا, کہ یہ جو سعادت آخرت ہے, آخرت کا گھر ہے, یہ تو ہم نے ان لوگوں کے لیے کر دیا ہے جو دنیا میں بزرگی اور جاہ نہ ڈھونڈیں اور فساد نہ کریں. دیکھیں یہاں پہ علو یعنی جاہ, بزرگی ڈھونڈنے کو فساد کے ساتھ کہتے ہیں. اور سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ لوگ جنتی ہیں جو خاک آلود پریشان کثیف لباس ہوں, کوئی ان کی قدر و منزلت نہ کرتا ہو, اگر امیروں کے گھر میں جانے کی اجازت چاہیں تو لوگ نہ جانے دیں, اگر نکاح کرنا چاہیں تو کوئی شخص انہیں اپنی لڑکی نہ دے, اگر بات کہیں تو کوئی ان کی بات نہ سنے, ان کی آرزویں ان کے سینوں میں معجزن رہی ہوں. یہ وہ لوگ ہیں بے جاہ, کوئی جاہ انہیں جاہ طلب ہی نہیں کی اپنی, یہ وہ لوگ ہیں قیامت کے دن ان لوگوں کا نور تب تقسیم کیا جائے گا تو تمام مخلوق کو پہنچے ایسا نور ہوگا اللہ کے ہاں. تو ہم یہ کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی جاہ اپنی عزت بڑھانے کی کوشش, اپنا جائزہ لیں, موبائل لیں گے تو ایسا لیں گے کہ دوسروں کی نظروں میں ہاں بھائی ان کے پاس ایسا موبائل ہے, اور اعلیٰ درجے کا موبائل ہے سب کے سامنے پیش کر کر کے, یہ کیا حب جا نہیں ہے کہ اس کا انجام جہنم دنیا اور آخرت میں نہیں ہو جائے؟ ایسا مال جو حب جا کے لیے خرچ کیا جائے کہ وہ وبال نہیں لائے گا, تمہارے پاس لاکھوں ہوگا لیکن تمہارے دل کو سکون نہیں ہوگا. تم تو حب جا میں مبتلا ہو, تم اپنے مال کو جاہ کی خاطر خرچ کرتے ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کے بعد کہو گے کہ تم کو مجھ کو سکون ملے, ارے حق تعالیٰ کا وبال آ کے رہے گا. دیکھیے حب جا اور عجب دونوں ملے جلے. تم نے جو موبائل اچھا خرید لیا, یا کپڑے اچھے بنا لیے, یا جوتے اچھے بنا لیے, یا لڑکی کو جہیز بہت بڑا دے دیا, ایک کی جگہ 20 جوڑے دے دیے, 40 جوڑے دے دیے, 100 جوڑے دے دیے, شان بڑھانے کو دیا تم نے, اپنی شان بڑھانے کو دیا, لوگ کہیں ہاں. تو کیا سمجھتے ہو کہ اس کا وبال نہیں آئے گا؟ تم جس وقت تم یہ کام ایسا کرو گے, ساتھ ساتھ تمہارے دل میں اپنے لیے, اپنے نفس کے لیے پسندیدگی پیدا ہو جائے گی. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. ایک معمولی سا موبائل رکھیے جیب میں, پھر ایک ایسا موبائل لے لیجیے جو بہت قیمتی ہو, دیکھیں آپ کا دل کیسے نہیں بدلتا. آپ کا دل بدل جائے گا, آپ کے دل میں اپنے لیے پسندیدگی پیدا ہو جائے گی. یہ وہ جو ہے جس پہ صحابہ کرام کو بھی نہیں بخشا گیا. ہم آپ کیا چیز ہیں؟ ہم آپ سمجھتے ہیں ہم بخش دیے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا تو وبال دنیا میں مقرر کیا ہوا ہے. چنانچہ جنگ حنین میں جو وبال آیا, جو صحابہ کرام کے قدم لڑکڑا گئے, اور شکست تو حزیمت تھوڑی دیر کے لیے ہو گئی, اس کی وجہ قرآن نے خود کہا. قرآن میں ہے کہ تمہیں اپنی کثرت پسند آئی تھی. اس وقت مسلمان کثرت میں ہو گئے تھے, فتح مکہ کے بعد کا وقت تھا. عجبتکم کثرتکم, تم کو اپنی کثرت پسند آئی تھی, چنانچہ فوراً وبال آیا. ایسی حزیمت ہوئی کوئی بھی تو نہیں بچا, ایک سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شاید خاص صاحب سب بھاگ گئے. ایسی مار پڑی کثرت, چنانچہ قرآن بتائی یہ اس وجہ سے ہوئی کہ تم نے پسندیدگی آ گئی تمہارے اندر. تو جب صحابہ کو نہیں بخشا گیا تو ہم کیوں ایسے کام کرتے ہیں, ایسے کپڑے خریدتے ہیں, ایسے موبائل خریدتے ہیں, پہنتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں جن سے پسندیدگی پیدا ہو؟ ضرورت کے لیے بے شک لو, ضرورت کے لیے بے شک لو, کپڑے بھی لو, دریا بھی لو, ضرورت کے حساب سے قالینیں بھی رکھو, صوفے بھی رکھو, لیکن دل میں یہ نیت نہ کرو کہ لوگ متاثر ہو جائیں, لوگوں میں وقت پیدا ہو جائے, پسندیدگی تمہاری اپنی نفس میں آ جائے. اگر تم نے ایسا کیا ہوگا تمہارے پاس لاکھوں اور کروڑوں, اور تمہارے پاس ایک سے ایک چیزیں بھی ہوں گی, لیکن دل کا سکون تمہارے رخصت ہو جائے گا. کبھی بھی جس ایسے شخص کو سکون ملے, جناب وہ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسا ابھی عرض کیا. ایک بزرگ کا قول ہے کہ میں کسی کو ایسا نہیں جانتا کہ وہ اس بات کو دوست رکھتا ہو کہ لوگ مجھے پہچانے اور اس کا دین تباہ اور وہ رسوا اور ذلیل نہ ہو جائے. دیکھیے اس کی ایک صفت یہ ہے کہ جس وقت تم حب جا کے تلاش, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ اگر تم نے جاہ طلبی کی, اپنے کو بڑا بنانے کی کوشش کی, چاہے موبائل سے اپنے آپ کو بڑا بناؤ, چاہے کپڑوں سے بناؤ, چاہے گاڑی سے بناؤ, چاہے گھر سے بناؤ, تو تم رسوا اور ذلیل ہو جاؤ گے, اور دوسروں کی نظروں میں تم سور اور کتوں سے بدتر ہوگے. نہیں فرمایا ابھی تو حدیث شریف سے. تو یہ جو چیز ہے اتنی خراب ہے کہ دنیا میں ہی آپ کو دل کو پریشان تو الگ کرے گی, دل کا چین و سکون تو رخصت ہوگا, دوسروں کی نظروں میں آپ ذلیل ہو جائیں گے. ہم اپنی نظروں میں ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس ایسا موبائل ہے, اور ہمارے پاس ایسے کپڑے ہیں, اور ہمارے پاس ایسی قالینیں ہیں, اور ایسے پردے ہیں, اور ہم ایسے ہیں اور ویسے ہیں, لیکن دوسرے لوگوں کی نظروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا قیامت آ جائے گی صاحب اس کے خلاف نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیجئے گا ہوگا یہی کہ دوسرے لوگوں کی نظروں میں سور اور کتوں سے بدتر سمجھ جاؤں گا دوسرے لوگ. ہم تو اپنی تدبیریں کریں اپنے کو بلند کرنے کی, لیکن اس کا انجام یہ ہوگا کہ سور اور کتوں سے بدتر سمجھے جاؤ گے. لیکن اگر تم نے وہ تدبیریں کی جو اپنے آپ کو گرانے کے لیے ہیں, من تواضع للہ فرفع اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیں گے. تم تو اپنے کو گراؤ, تم تو اپنے کو مٹاؤ. کیسے عرض کر چلیں کہ وہ آنکھ میں آنکھ تو ڈالی نہیں جاتی ظالم, دل میں کس طرح سے دل ڈال دیں انسان کو, کیسے میں آپ کو بتاؤں؟ یہ چیز ایسی خراب ہے, ایسی نقصان پہنچانے والی. پھر آپ صوفی کے صوفی بنے ہوئے ہیں, عالم کے عالم بنے ہوئے ہیں, اور کہہ رہے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور نفلیں پڑھتے ہیں اور اتنے روزے رکھتے ہیں اور تراویح حرم شریف میں پڑھتے ہیں, اس کے بعد اتنے روزے اور اس کے بعد اتنے عمرے. ارے تم تو حب جاہ کا تو علاج کراؤ پہلے. اس جاہ نے تو مار دیا, دنیا بھی خراب کر دی, آخرت بھی خراب کر دی, کچھ ہوش بھی ہے, اس کی طرف کچھ فکر بھی ہے, تب شیخ کو جب یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے مرید کے دل میں اپنا اعتقاد بڑھائے تو کیسے کسی کو جائز ہو جائے گا کہ وہ اپنی وقت کو بڑھاتا پھرے؟ ہر وقت کا ہی ہم نے مسئلہ بنایا ہوا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس فن کے امام ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جب حب جاہ دل پر غالب ہوتی ہے تو دل کی بیماری ہو جاتی ہے اور علاج کی حاجت ہو جاتی ہے. اس وجہ سے کہ حب جاہ ضرور بالضرور آدمی کو نفاق، ریا، جھوٹ، فریب، عداوت، حسد اور پتہ نہیں کتنے گناہوں کی طرف، کتنے گناہ، کیا فائدہ ہے اس سے؟ بلکہ یہ محبت مال سے بدتر ہے. اور جو شخص جاہ و مال اسی قدر حاصل کرے جس میں اس کا دین سلامت رہے، یعنی کچھ جاہ تو ضروری ہے ورنہ ہم دین کا کام نہیں کر سکیں گے. اتنی جاہ و عزت کو حاصل کرنا جائز ہے کہ جس میں ہم عافیت سے اپنی زندگی گزار سکیں، اور باقی اس کے علاوہ جو جاہ طلبی ہے وہ حرام ہے. یاد رکھو اچھی طرح سے، ایسا نہیں ہوگا کل کو تم ایسی حرکتیں شروع کر دو جاہ کے لیے، جاہ کو نکالنے کے لیے پتا نہیں کس گڑھے میں جا پڑو گے. تو ایسا کام نہ کر دینا کہ جو ضروری جاہ ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن ایسا بھی نہ کام کرو جس سے جاہ تمہاری خامخواہ کی بڑھے، ایسی نیت بھی نہ کرو. جو شخص اتنی جاہ و مال طلب کرے کہ اس کا دین اس سے سلامت رہے اور اس سے زیادہ نہ چاہے، وہ شخص بیمار نہیں. اب اس کا علاج صاحب مختصر نرس کر دیتا ہوں، اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں علاج تو ہوگا جب کسی شعر سے اپنا علاج کراؤ، اس کے بغیر علاج نہیں. ایک تو علاج وہ شعر ہے، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت. اپنے آپ کو اتنا پاک سمجھ، اتنا پاک صاحب نہ سمجھ، اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت. بزرگ بننے کی کوشش ہو رہی ہے. اتنی نہ بڑھا پاکی داماں کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ، داغ دھبے دیکھ لو دامن میں کیا کیا لگا ہوا ہے، حرکتیں جو کی نظر آئیں گی دامن سے. دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بند قبا دیکھ. علاج علمی ہے اور عملی ہے. علاج علمی یہ ہے کہ جاہ کی جو آفتیں ہیں، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا ہے کہ تم نے جاہ طلب کی تو لوگ تم کو کتے اور سور سے زیادہ ذلیل سمجھا کریں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کو غور کرو اور سوچو کہ ہم نے ایسا کام کیا، دل میں نیت کی، دل میں نیت کر کے یہ چیز خریدی یا ایسا کام کیا یا ایسی بات کی جس سے لوگوں کی نظروں میں وقت بڑھ جائے، تو میرا یہ انجام ہوگا اور آخرت میں میرے قبر میں سانپ ہوگا. یہ سوچتے رہو گے، سوچتے رہو گے، قصدن بار بار سوچو گے تو ضرور تمہارے دل پہ اثر ہوگا. کیونکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مسلمان کتنا ٹکرائے گا؟ نہیں ٹھکرا سکتا. چنانچہ یہ سوچنے سے، بار 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 سوچنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں فائدہ ہو جائے گا. یہ تو جناب علمی علاج ہے اور ایک عملی علاج ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں نواز صاحب کے کبھی جاؤ، اگر مجلس میں جگہ نہ ملے تو جہاں جوتے رکھے ہو وہی بیٹھ لو، اپنے کو ذلیل کرو، گراؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بلند کر دیں گے. اور جہاں تم نے اپنے کو بلند کرنے کی کوشش کی کسی بھی طریقے سے، دل کا حال صرف اللہ میں جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا. اپنے دل کو دیکھ لو تم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہو. لیکن علاج بتایا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جہاں سے اسے جا حاصل ہو وہاں سے بھاگو، وہاں مٹی کو جاتے بھاگ جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کوئی تمہیں تعریف کرے اگر تو اس کے منہ میں مٹی جھونک دو. یہ فرمایا حدیث شریف، کیونکہ اس سے جاہ پیدا ہو، جاہ طلبی پیدا ہوگی. جہاں کسی نے تعریف کی تم اپنے آپ کو سمجھو پوچھو. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے تمہاری منہ پہ تعریف کر دی تو اس نے تم کو گویا کند چھری سے ذبح کر دیا. آپ سمجھتے ہیں بڑا اچھا کیا، بلکہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ تعریف کریں. کہ حب جاہ کا عملی علاج یہ ہے، ایسے کام کرو کہ لوگوں کی نظروں میں تم گر جاؤ مگر وہ کام جائز ہو. اتنا شک ہے، باتیں ایسی کرو جو جائز حد تک ہوں لیکن لوگوں کی نظروں میں گر جاؤ. ایسی باتیں نہ کرو کہ لوگوں کی نظروں میں تم بلند ہو جاؤ، یہ حب جاہ ہے، یہی وہ سانپ ہے. ایسی باتیں کرتے کیوں؟ ایک مثال لکھی ہے، ایک زاہد نے علاج کیا کہ ایک مرتبہ گورنر شہر کا یا امیر شہر اس زمانے میں تھا، گورنر کی طرح سے وہ اس سے ملنے کو آیا کہ ایک بڑا بزرگ ہے، میں جاؤں تو صحیح، ملوں تو صحیح. تو انہوں نے دیکھا دور سے کہ وہ گورنر یا امیر شہر چلا آ رہا ہے، سمجھ گئے کہ یہ تو اعتقاد اس کو ہو گیا میرے اوپر اسی لیے آ رہا، ورنہ گورنر ایسے فقیروں کے پاس کہاں آئے گا. تو چنانچہ ابھی وہ آ ہی رہا تھا تو فوراً کہا کہ لاؤ جلدی سے روٹی اور ترکاری لاؤ. روٹی ترکاری اپنے سامنے رکھ لی, اور جب وہ قریب آیا تو بڑے بڑے لقمے جھپٹ جھپٹ کھانا شروع کیا. تو آگے دیکھیں گے کہ لاہور علاقہ وہ تیسرے میں بزرگ سمجھا تھا, یہ تو ایسی حریص لالچی سے آدمی یہ بڑے بڑے لقمے لے کے کھا رہا ہے, پلٹ گیا یہ لالچی. ہم آپ کیا کرتے ہیں, اور اپنی بزرگی بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ علاج نجات عطا فرمائے, ہم سب کو نجات عطا فرمائے, سب کو نجات عطا فرمائے. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا حنان یا منان, یا حی یا قیوم, یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و صحابہ بارک وسلم کثیرا کثیرا کثیرا. یا اللہ ہم آپ کے مجبور و بے بس بن گئے ہیں, یا اللہ آپ کے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, ان کے نام لیوا ہیں, ان کے دستخط کے واسطے سے ہم پہ رحم فرما دیجیے. یا اللہ ہم گناہگار ہیں, خطا کار ہیں, بے شک ہم بجا میں مبتلا ہیں, اور جب میں مبتلا ہیں, کبر میں مبتلا ہیں, ہر طرح کے یا اللہ رضا نفس کا شکار ہیں. یا اللہ ہم اقرار کرتے ہیں, اقراری مجرم آپ کے سامنے ہیں. یا اللہ ہمیں اپنے عیبوں کا احساس دلا دیجیے, یا اللہ ہمیں اپنے عیبوں کا احساس دلا دیجیے, ان کے علاج کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ان رضا نفس کے اوپر ہمیں قابو عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. یا اللہ ان حب جاہ اور عجب اور کبر وغیرہ کی وجہ سے یا اللہ ہم نے بتانے کتنے لاکھوں گناہ کیے ہوئے ہیں, ہر وقت گناہ میں آلودہ رہتے ہیں. یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں آپ کے سامنے, معافی مانگتے ہیں. یا اللہ معاف کر دیجیے, ہماری اس توبہ کو قبول فرما دیجیے. یا اللہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے, یا اللہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. یا اللہ اور گناہ کے وبال سے ہم کو بچا دیجیے. یا اللہ ہم خائف ہیں, توبہ کرتے ہیں, نادانی میں ایسا کیا. یا اللہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے, یا اللہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے. یا اللہ گناہ کے وبال سے ہمیں بچا دیجیے. یا اللہ بچا دیجیے, اور ہم سب کو اپنے محبوب نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائیے, ان کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں عطا فرمائیے. یا اللہ آپ کریم ہیں, اکرم الاکرمین ہیں, آپ نے ہمیں عافیت سے رکھا ہوا ہے. یا اللہ ہماری عافیت کو محض اپنے فضل و کرم سے قائم رکھیے گا. یا اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں. یا اللہ ہر قسم کے سماوی آفات سے, ناگہانی حادثات سے, دین و دنیا کے کسی بھی قسم کے خسران سے, نقصان سے, ذلت سے, رسوائی سے, ہماری, ہمارے بیوی بچوں کی, ماں باپ کی, بھائی بہن, دوست احباب, رشتہ دار, متعلقین دنیا میں, یا اللہ جہاں جہاں کہیں پہ بھی ہیں سب کی حفاظت فرمائے, سب کو بخش دیجیے, سب کی اپنی پناہ, ہم سب کو اپنی پناہ ملے, سب کو اپنی پناہ ملے, سب کو اپنی پناہ ملے دیجیے. یا اللہ ہماری سب حاجات و ضروریات کو پورا فرما دیجیے, ہماری جتنی جائز آرزو ہیں, تمنائیں ہیں, وہ بھی پوری فرما دیجیے. یا اللہ آپ کریم ہیں, اکرم الاکرمین ہیں, ہمارے امراض نفس سے ہم سب کو شفا دا, تمام جسمانی روحانی ہر طرح کے مرض سے یا اللہ شفا کاملہ عطا فرمائے, شفا کاملہ دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنے اولیاء میں شامل کر دیجیے. یا اللہ یہ امراض نفس تو ہمیں تباہ کیے ہوئے ہیں, ہمیں آپ سے دور کیے ہوئے ہیں. یا اللہ یہ ہماری اور آپ کی محبت کے درمیان آڑ ہے. یا اللہ ہم حائل ہو گئی ہے یہ امراض نفس. یا اللہ ان امراض نفس سے ہمیں نجات دلا دیجیے, اور یا اللہ ہمیں اپنے اولیاء میں شامل کر دیجیے. یا اللہ ہم آپ کے ولی بننا چاہتے ہیں, یا اللہ ہمیں اپنا ولی بنا دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائیے, اس محبت کو تمام محبتوں سے بڑھا دیجیے. اور یا اللہ اپنی ملاقات کا شوق تھا, اس شوق کو یا اللہ غالب کر دیجیے. یا اللہ اس شوق کو ہمارے اوپر غالب کر دیجیے. یا اللہ اس شوق کو ہمارے اوپر غالب کر دیجیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین اللہم.